أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة بقرة آيات نمبر 243 سے آيات نمبر 247 243 سے لے کر 247 تک. اس صفحے پر جو پہلی آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم نے منظر کشی کی ہے. پروردگار فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ علم ترا، یہ انداز کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ کبھی کسی واقعے کو مجسم شکل میں بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اور ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیوں نکلے؟ موت کے خوف سے. تو ان سے اللہ نے یہ کہا کہ موتو، مر جاؤ، اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. اور یقیناً اللہ صاحب فضل ہے انسانوں کے اوپر، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے شکر گزار بندے نہیں ہیں. اب اس آیت کے اندر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ ایک گروہ ہے، اور ٹھیک ٹھاک بڑا گروہ ہے، جو موت کے خوف سے گھروں سے نکلا. اس کے پس منظر میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے طاعون کی بیماری کا بہانہ کر کے جہاد سے، میدان جنگ سے فرار اختیار کیا. تو پروردگار عالم نے اسی بیماری کے اندر ان کو مبتلا کیا اور ان کو موت آ گئی. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ مر جاؤ، یہ وہی انداز ہے کہ کن فیکون، اس کی تعبیر کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. تو یہ لفظ کہنے کا بھی خدا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ، جس کی تشریح خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ یہ ارادہ پروردگار کی لفظی تعبیر ہے کہ جس کے ذریعے سے قدرت خدا کو سمجھایا گیا ہے. لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ خدا کی قدرت کو سمجھا سکیں. تو پروردگار عالم نے اس طرح سے انہیں ایک نشان عبرت بنایا کہ موت دی اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا اسی دنیا کے اندر. تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم بعض کیسز کے اندر، کم تعداد نہیں، ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، مگر نشانی بنانے کے لیے یہ بھی کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی موت کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں زندہ کر دیا جائے. جس کے بعد رجعت کے عقیدے کے بارے میں امکان کی حد تک کوئی بحث باقی نہیں رہتی. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی ایک مقام پر اسی آیت سے امکان رجعت کے اوپر گفتگو کی ہے. رجعت کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، مگر یہاں پر جو سننے والے ہمارے دوست ہیں ان کو میں فقط متوجہ کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی بعض مقامات ایسے آ چکے ہیں جن کی طرف ہم نے متوجہ کیا تھا، مگر یہ بھی آیت انہی میں سے ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر قتال میدان کے اندر جب جہاد کا موقع آ جائے لڑنے کا، جس کی اپنی تفصیل ہے کہ مثلا سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو اس موقع پر دفاع، یہ تو بہرحال کسی کا بھی حق ہے. اور اگر نبی کی موجودگی میں کسی مصلحت کی وجہ سے حکم پروردگار کے ماتحت جہاد ابتدائی کرنا ہو تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تو وہ تفصیل اپنے مقام پر، مگر جب ایسا موقع آ جائے تو کیا کرو؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یعنی پہلے ایک نمونہ عبرت بیان کیا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو جہاد سے، قتال سے مختلف بہانوں کے ذریعے فرار اختیار کرتے رہے ہیں، اور وہ نشانے عبرت بن گئے، تم ان میں سے مت ہو جانا. اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے، اس میں قرض حسنہ کی بات کی گئی ہے. کیا انسان کے مقام کو بلند کیا ہے پروردگار عالم نے کہ دیا ہوا سب اسی کا ہے، مال اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور پھر پروردگار عالم انسان کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح سے قرضہ دے. ظاہر ہے کہ قرض حسنہ یعنی قربتن اللہ، خدا تو محتاج نہیں ہے، مگر بندوں ہی کے کسی کام کے لیے، یا مثلا جہاد کے موقع پر، قتال فی سبیل اللہ کے موقع پر، مال بھی تو اس کے اندر چاہیے. اگر آپ کوئی سوشل کام کرنا چاہتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی مال چاہیے. اگر یہ مال فی سبیل اللہ ہے اور اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، احسان جتانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ اسے اپنے ذمے پر قرض کے طور پر تصور کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا. یعنی تمہارا مال دیا ہوا خدا کا تھا، مگر تمہاری طرف ہی پلٹ آئے گا، اور آخر میں یہی کہا گیا کہ تمہیں خدا کی طرف پلٹا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو انسان کے لیے کہ وہ اس کیفیت میں خدا کی طرف پلٹے کہ پروردگار کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے خدا کے دیے ہوئے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کیا ہو. یہاں پر آخر میں پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھایا اس آیت میں کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو تنگ کرتا ہے اور رزق کو کشادہ کرتا ہے. پھر بہرحال آخر میں جو کی ہے وہ پروردگار کے پاس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی بعد جب بنی اسرائیل والے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پٹ کر اپنے گھروں سے دربدر ہو چکے تھے تو اس موقع پر ان کے درمیان جو نبی موجود تھے ان کے پاس بنی اسرائیل کے معززین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک ایک سربراہ جو ہمیں لیڈ کرے وہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. یہ وہ افراد تھے کہ جو گھر سے دربدر ہو چکے تھے بے گھر ہو چکے تھے مگر قتال کو انہوں نے فی سبیل اللہ کہا. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دفاع بھی انسان اگر کر رہا ہو اور خدا مد نظر ہو تو اس قتال کو فی سبیل اللہ ہی کہا جائے گا یا اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے ہونے والے ظلم کے اوپر اگر ایک انسان اقدام کرتا ہے بہادری کے ساتھ تو اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا جائے گا. یہ لوگ کتنے ثابت قدم رہے وہ تو آگے پتا چل رہا ہے. تو اس وقت جو نبی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب قتال تم پر واجب کر دیا جائے تو تم قتال سے پہلو تہی کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو. تو انہوں نے عذر یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قتال نہ کریں, بلکہ عذر نہیں, انہوں نے تو آگے بڑھ کر اپنے اقدام کے بارے میں اپنے عزم کو بتایا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, ہمارے بچوں کو بھی گھروں سے نکال دیا گیا ہے. مگر ہوا کیا کہ جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو پیٹ پھرا کر بھاگ گئی اور قتال میں شامل نہیں بھی. اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے, اللہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے. یہاں پر چند چیزیں ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آئی. نمبر ایک کہ اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ہمارے لیے ایک ملک ایک سردار ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجیے, یعنی وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ حاکم کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. تو نبی نے بھی یہی کہا کہ پروردگار نے تمہارے لیے متعین کیا, جو آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو ملک مبعوث کیا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نبیوں کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے بعثت کے لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ مبعوث کرنا مقرر کرنا خدا کی طرف سے یہ نبیوں سے مخصوص نہیں ہے. نبیوں کے لیے تو یقیناً یہ لفظ استعمال ہوا لیکن نبیوں کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے غیر نبی کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ طریقہ ان پرنسپل یہی ہونا چاہیے کہ حاکم کو خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے, جس کے بعد مسلمانوں کے بہت سے اختلافی مسائل اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص میدان قتال سے فرار اختیار کرے پیٹ پھرائے تو اللہ اس کو ظالم شمار کرتا ہے. واللہ علیم بالظالمین, یعنی وہ جو پیٹ پھرانے والے تھے ان کو خدا نے ظالم سے شمار کیا ہے, ظالم کہہ کر ظالموں کی فہرست میں شمار کیا. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جواباً یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جنالو عہد الظالمین, کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ عہدہ امامت میرا ظالمین تک مل جائے گا. تو اسی سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو میدان سے بھاگ جائے اور فرار اختیار کرے پھر وہ امامت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, خلافت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. پروردگار عالم کی نظر میں وہ ظالم ہے تو ظالم ہونے کی وجہ سے وہ امامت کا اہل نہیں رہتا. یہ میں بہت محتاط الفاظ میں صرف توجہ کے لیے اور غور کے لیے فوڈ فار تھاٹ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, باقی آپ اپنے تجزیے کے اندر بہرحال جو بھی رائے قائم کریں وہ قائم کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو الفاظ قرآنی سے بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. تو آگے پھر جو ڈائیلاگ ہے وہ یہ کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو ملک بادشاہ کے طور پر مقرر کیا ہے, تو انہوں نے پھر اعتراض کیا, یعنی نص کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پہلے کہا تھا کہ آپ مقرر کر دیں اور جب مقرر کر دیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا, اعتراض کیا. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نص کا انکار کرنے والے بھی امت میں ہوتے ہیں. یہ کہہ کر بات کو نہیں ٹالا جا سکتا کہ اگر نبی نے بتا دیا ہوتا تو پھر کیسے انکار کیا جاتا. یہاں پر ہمارے سامنے ہے نبی نے بتایا اور انہوں نے اعتراض کیا, اور اعتراض کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے, اس لیے کہ تالوت کے پاس مال نہیں ہے. پروردگار نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور حضرت اشمعیل جو ایک قول کے مطابق اس وقت نبی تھے انہوں نے دو چیزوں کا حوالہ دیا, علم اور جسمانی طاقت. کہ صحت بھی ان کے پاس ہے، شجاعت بھی ان کے پاس ہے اور علم بھی ان کے پاس ہے، اور یہ پھر اللہ کا رائٹ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا کرے، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دو بنیادی کوالٹیز ہیں، جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، جس میں میدان میں جانا بھی ہو، انتظام مملکت بھی ہو، ان تمام تر چیزوں کے لیے ان دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور جسم۔ اور اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیا جائے تو اور بہت سی چیزوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ علم میں سب سے آگے کون ہے پیغمبر اکرم کے بعد۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جسم کا جہاں تک معاملہ ہے تو شجاعت علی کے حوالے سے بدر، احد، خیبر، خندق، یہ تمام میدان گواہی دے رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کل کی نشست میں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 248 سے آیت نمبر 252 اس صفحے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قضیے کو اور اس واقعے کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے جو طالوت علیہ السلام کے حوالے سے شروع ہوا تھا، کہ نبی خدا کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک نبی تھے، بنی اسرائیل والوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک سردار مقرر کیجئے تاکہ ہم جا کر ان کی سرداری میں قتال کریں۔ اور حضرت اشموئیل علیہ السلام نے طالوت کا ذکر کیا، اور جناب طالوت کے حوالے سے لیت و لال کرنے کے بعد انہوں نے جب مزاحمت کی بنی اسرائیل والوں نے کہ ان کے پاس تو مال کی کمی ہے، تو پروردگار عالم کے حکم سے جناب اشموئیل علیہ السلام نے ان کے علم اور ان کی شجاعت اور جسمانی صحت کا حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ایک بحث آگے بڑھتی ہے کہ ان سے ان کے نبی نے یہ کہا کہ ان کے سردار، ان کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی، ایک معجزہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے تکینہ ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ ایک نشانی بن گئی اور یہ ایک معجزہ بن گیا، وہ اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل والوں کے پاس یہ ایک تابوت، تابوت یعنی ایک صندوق، ایک باکس، جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ تبرکات موجود تھے، مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، توریت کی وہ تختیاں کہ جس کے اوپر توریت کے آیتوں کو نقش کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ تابوت تھا کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر موجوں کے حوالے کیا تھا فرعون کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہ صندوق اور وہ تابوت بہت اہم بن چکا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک یادگار کے طور پر ان کے درمیان موجود تھا۔ بنی اسرائیل والے اس سے ایک سکون حاصل کیا کرتے تھے، اس کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس میں ایک سکون کا سامان ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو اگر کسی موقع پر، کسی محاذ پر جانا ہوتا تھا تو اسے آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کو دیکھ کر انہیں ایک حوصلہ اور ڈھارس ملتی تھی۔ یہیں پر ہمارے لیے کچھ چیزیں اور بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ نبی خدا اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں، نبی خدا کی آل اگر وہ بھی اس دنیا میں نہ ہو اور ان کی کچھ تبرکات ہوں، تو پھر اس کو دیکھ کر اس سے حرارت ایمانی حاصل کرنا، اس سے ایک سکون حاصل کرنا، ایک اطمینان حاصل کرنا، یہ پروردگار عالم نے اس کے اندر اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے۔ جس کے بعد معصومین کی یادگار کے اوپر اعتراض کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو واقعات ہیں ان کو مسمار کرنا، اس کا کیا معاملہ بنے گا، ان آیتوں کی روشنی میں وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا، پروردگار اپنی ربوبیت کا حوالہ دے کر اس کو انڈورس بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ایک نشانی بنا دی کہ وہ لوگ ابتداء اس صندوق سے اور اس تابوت سے استفادہ کرتے تھے، ایک روحانی استفادہ، مگر پھر بعد میں ان لوگوں نے جب اس کی قدر نہیں کی تو پھر معاملہ اس طرح سے ہو گیا کہ وہ ان سے چھن گیا۔ اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی، مگر تفاصیل وغیرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہ تھا کہ فلسطین کے بت پرست تھے، جن کے پاس वो चला गया और फिर वो लोग भी उससे बेजार हो गए। जाहिर है कि उनके लिए तो कोई स्पिरिचुअल अटैचमेंट या रूहानी कोई ताल्लुक था नहीं, तो बहरहाल उन लोगों ने उसको वहां से रवाना कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो बैलों को जोत कर उनके ऊपर लाद कर इसको हवाले कर दिया कि कहीं बयाबान के अंदर चला जाए। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये उस वक्त वहां पहुंचा कि जब ये लोग ये सारी बहसें कर रहे थे। और जाहिर कि मलाइका का इसको उठाना, ये भी परवरदिगार आलम ने निशानी के अंदर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई कि जब मलाइका को भी उन लोगों ने उठाए हुए देखा होगा। और जाहिर है कि जब कुरान कह रहा है कि बशारत के अंदर ये कहा गया कि उसे मलाइका ने उठाया होगा, तो उस मौके पर मलाइका उनको दिखे भी होंगे, जिससे इस चीज को उन्होंने एंडोर्स किया होगा, क्लियर किया होगा कि हाँ ये तो वाकई निशानी है। कहीं से एक चीज और भी हमें समझ में आई कि तालूत अलैहिस्सलाम बहरहाल नबी नहीं थे, मगर उनके लिए ये मौजजा दिखाया जा रहा है। तो ये समझ में आता है कि मौजजे का जहूर सिर्फ अंबिया से नहीं होता, अंबिया से तो बहरहाल होता है, मगर अंबिया के अलावा भी गैर अंबिया से भी मौजजा जाहिर हो सकता है, उनकी करामतों को और उनके मर्तबे को समझाने के लिए भी यकीनन मौजजा जाहिर किया जा सकता है। खास तौर पर जो इलाही ओहदा है, अब वो अगर इमामत भी हो जो कि नबुवत से हटकर है, तो भी उसके इस बात के लिए भी बाज मकामात पर मसलहत परवरदिगार के मुताबिक मौजजात को जाहिर किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम मोमिन हो। अब ये बादल नाखास्ता हजरत तालूत के साथ तो हुए और रवाना हुए वो पूरा लश्कर, तो यहाँ पर जनाब तालूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक मरतबा फिल्टर किया है कि वो अफराद जो अब भी साथ में हैं, अगर इनमें कुछ ऐसे हैं कि जो ईमान के एतबार से पुख्ता नहीं है, तो यहीं पर वो फिल्टर आउट हो जाए। तो ये कहा कि तुम्हारा खुदा इम्तिहान लेगा एक नहर के जरिए से, जो उसमें से पी लेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मिन्नियत से उसे खारिज कर दिया, और अगर ना पिए तो वो मुझमें से है, यानी मेरे अपनों में शुमार होगा, मिन्नियत की मंजिल पर होगा। हाँ, जो भरे एक चुल्लू पानी, यानी ये अब इसकी ताबीर की गई बाज अफराद की जानिब से कि इससे मुराद ये है कि एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत दी गई, मगर बहरहाल इस सिलसिले में कोई रिवायत नहीं है। लिहाजा अल्लामा सैयद अली नकी साहब ने एक बहुत प्यारा और बहुत उम्दा इसके ऊपर एक तबसरा किया है कि चूंकि हदीस मासूम इस बारे में कोई नहीं है, इसलिए हमें इसके खिलाफ सोचने का हक है। और समझ में ये आता है कि अगर एक आध चुल्लू की इजाजत देना होती तो ये लफ्ज ना कही गई होती कि जो चखे भी ना वो मुझसे ताल्लुक रखता है, क्योंकि एक चुल्लू तो चखने से बहुत ज्यादा हुआ, तो चखने की नफी से इसके इस्तिस्ना का क्या मतलब। हम समझते हैं कि कुरान में चुल्लू हाथ में लेने का जिक्र, हर पीने का जिक्र है ही नहीं, जिक्र ही नहीं। क्यों ना समझा जाए कि चुल्लू हाथ में लेकर फेंक देना मुराद है, जिसकी नजीर आखिरीन में नहर फरात और हजरत अबुल फजल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम और लब न तर करने और चुल्लू में पानी फेंक देने की वाकईयत की शक्ल में मौजूद है। यानी वो इतना अहम मरहला कि जहां पर हाथ में पानी लेने के बाद फिर पीने की इजाजत न हो तो इम्तिहान और शदीद हो जाता है, जिसका एक मुजाहरा करबला के वाकये के अंदर हमें नजर आता है। तो यहां पर हमें नजर आया कि परवरदिगार आलम ने कहा कि उनमें से एक बड़ी जमात थी जिसने पानी पी लिया और कुछ ही थे कि जिन्होंने पानी नहीं पिया। जब ये लोग आगे बढ़े तो अब ये फिल्टर आउट होने के बाद, मजीद फिल्टर होने के बाद ये आगे बढ़े, यानी ये पानी वाला इम्तिहान देने के बाद, तो ये भी और जो ईमान रखते थे उनके साथ वो भी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह ताकत लना अल्यौम बिजालूत व जुनूदही। जालूत जो बादशाह था और जिसने इनको गोया दरबदर किया था, बेघर किया था, जब उसका लश्कर देखा तो उन्होंने ये कहा कि आज तो हमारे पास ताकत ही नहीं है कि हम जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला कर सके, मगर वो जो अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखते थे, या हद अकल उन्हें इस बात का गुमान था, तो उन्होंने ये कहा कि कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातिन कसीरतन बेइज़्निल्लाह, कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि छोटा गिरोह अल्लाह के इज़्ज़त से बड़े गिरोह के ऊपर गालिब आ गया, और अल्लाह यकीनन साबिरीन के साथ है। यहीं पर हमें समझ में आता है कि सब्र कुछ न करने का नाम नहीं है, सब्र साबित कदमी का नाम है। और वही चीज अगली आयत के अंदर हमें दुआ की सूरत में भी नजर आती है कि जब जालूत और उसके लश्कर से आमना सामना हुआ तो इन साहिबान ईमान ने यह कहा कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, या परवरदिगार हमें भरपूर सब्र अता फरमा, हमें सब्र की ताकत गोया हम पर उंडेल दे, और हमें सिबात कदम अता फरमा। सब्र एक अखलाकी वस्फ है जो इंसान के बातिन उसके नफ्स के अंदर होता है, और उसका नतीजा जाहिर होता है साबित कदमी के जरिए से कि अब वो डट कर मुकाबला करें। और फिर उसके बाद यह है कि वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो उसका नतीजा ये हो कि तू इस काफिर कौम के ऊपर हमारी मदद फरमा और हमें नुसरत अता फरमा। अब आप नोट करें कि यहां पर दुआ भी मांगी जा रही है, اخلاقی بس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کو عمل میں اور آگے بڑھائے، عمل میں پیچھے نہ کر دے۔ تو اب اس کے بعد اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب لڑائی ہوئی ہے تو وہ لوگ بہرحال اللہ کے اذن سے انہوں نے لڑائی لڑی اور خوب لڑی، اور بالآخر جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ اسی لشکر میں تھے اور بظاہر اتنا زیادہ ان کا نام اور شہرہ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو ملک اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ ان کی نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور انہوں نے وہ علم دیا کہ جس کو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض کو مغلوب نہ کر دے، دور نہ کر دے، شکست نہ دے دے، یعنی ان کا دفیہ نہ کرے، تو زمین تباہ و برباد ہو کر رہ جائے، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا احسان والا ہے۔ یعنی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرنے والا ہو تو بھی پروردگار عالم اس سرکشی کرنے والے کی سرکشی کو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے پھر دور کرتا ہے۔ آخری آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یا اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، جسے ہم آپ کی طرف حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 252 یہاں پر مکمل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ دوسرا پارا بھی مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 256 253 سے لے کر 256، یہیں سے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی صفحے پر مشہور و معروف اور بہت اہم آیت آیت الکرسی بھی موجود ہے۔ آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رسولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے درجات کے فرق کو بیان فرمایا ہے کہ رسول سب ہیں اور ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سب کے سب ایک مرتبے پر ہیں۔ بے شک نبی ہونے کے اعتبار سے بڑا شرف انہیں حاصل ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان میں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ بعض فضیلتوں کو یہاں پر الگ سے بھی بیان کیا گیا۔ اس میں پہلی فضیلت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ من کلم اللہ، کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یوں تو وحی کے ذریعے سے جب پروردگار عالم نے ہر نبی کو مخاطب بنایا ہے تو ہر نبی ہی پروردگار عالم سے طرف تکلم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے کوہ طور پر بلا کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، یا خود قدمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر گفتگو کا شرف عطا فرمایا، یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اس کو الگ سے یہاں پر گویا اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو بہت سے درجات عطا کیے گئے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا کہ اسے خود قطعی مرتبہ مراد ہیں کہ جن کا درجہ بے شک سب سے بلند اور بالا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے فرزند تھے ان کو بھی بینات معجزات عطا کیے گئے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کی گئی، ان کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جناب روح القدس یا تو الگ ہی فرشتوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہے، یا جناب جبریل علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اور ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کی تائید کو خدا نے خاص طور پر یہاں پر بیان کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کہ جس کے اندر مرغوں کو زندہ کرنا اور کوڑی کو صحت دینا وغیرہ، وہ کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر کہیں صراحت کے ساتھ کہیں اشاروں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے اس کے بعد، جبکہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، یعنی رسول آئے، رسولوں نے اپنی تعلیمات دی، اس کے بعد بھی جب انہوں نے قتال کیا تو یہ نہ کرتے اگر اللہ چاہتا کہ ان کو روک دے۔ یہیں سے اس بات کا ہمیں پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کو جبر نافذ کرنا ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ وہ حکم خدا سے سر منہ انحراف کر پاتا، سلائٹسٹ ڈیویشن پاسبل نہیں تھی۔ نہ کوئی کافر ہوتا، نہ کوئی فاسق ہوتا، نہ کوئی منافق ہوتا، مگر یہ خدا کی مشیت کے خلاف ہے کہ پروردگار عالم انسان کے اختیار کے اوپر پابندی لگا دے۔ لہٰذا انسان اس دنیا کے اندر اختیار کے ساتھ ہے، خدا اس کو زبردستی نہ مومن بنائے گا نہ ہی اس کو حضور سے روکے گا۔ کہیں پر عذاب دے کر اختیار کو سلب کرنا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ استثنائی موارد ہیں, اور بالآخر تو یہاں پر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. فرعون نے بھی غرق ہو جانا ہے اپنے تمام تر سوئے اختیار کے ساتھ, اور نمرود نے بھی ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے اپنے تمام تر برے اعمال کے بعد. تو پھر پروردگار عالم نے اسی کو سمجھایا کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اور پھر تاکید کی کہ اگر خدا چاہتا تو یقیناً یہ لوگ قتال نہ کرتے, آپس میں لڑتے نہ, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کا چاہنا ہے کہ جس میں جبر شامل نہیں ہے. انسان کا جوہر امتیازی یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے. اب ایک اہم حکم کی طرف اگلی آیت کے اندر کہا گیا کہ اے ایمان لانے والوں, انفاق کرو, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے قیامت کا کہ جس میں نہ کوئی خریداری ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی چل پائے گی اور نہ کوئی شفاعت. شفاعت وہی والی کہ جس میں خدا کو دباؤ میں لایا جا سکے, ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی, اور جو شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی, جیسے کہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے اسی صفحے پر. تو یہاں پر کہا گیا کہ جو تمہیں خریدنا ہے وہ اسی دنیا میں خریدو, اگر آخرت کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہو یہیں پر, اور آخرت کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بازار یہیں دنیا میں سچا ہوا ہے, اس کے لیے آخرت میں کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا. یہاں اس دنیا کے اندر دوستوں سے دباؤ ڈلوایا جا سکتا ہے, سفارش کروائی جا سکتی ہے, ایسی کوئی سفارش خدا کے اوپر چلنے والی نہیں ہے. اب اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہوتی ہے. اس کو آیت الکرسی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ کرسی موجود ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنا تعارف بھی کرواتا ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, وہی معبود برحق, ایک اکیلا لا شریک, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, زندہ ہے اور وہ قیوم ہے. غیر اس کا زندہ ہونا یہ ہمارا جسم و جسمانیت والا زندہ ہونا نہیں ہے, جسم و جسمانیت کا تو وہ خالق ہے, مگر جو زندگی کے آثار ہوتے ہیں وہ سب پروردگار عالم کے وجود سے ظاہر ہیں. علم ہے, ارادہ ہے, قدرت ہے, سب. قیوم بندوبست کرنے والا وہی ہے, وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں, نہ اسے غنودگی آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. یعنی یہ تمام تر منفی صفات ہیں, یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. اب اگر کوئی کہے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو سو کیوں نہیں سکتا؟ سونا خدا کی شان کے خلاف ہے, غنودگی آ جانا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. یہ یہود کا نظریہ تھا کہ پروردگار عالم نے تھکن محسوس کی. ہم دوسرے مقام پر بھی سورہ زاریات میں دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ ماں مسنا میں لوگوں, اور ہمیں تھکن کچھ بھی نہیں ہوتی. یہود کا یہ خیال تھا کہ خدا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد تھکن کی وجہ سے کرسی پر ایک خاص انداز میں ایک لگا کر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا, نعوذ باللہ من ذالک. پھر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اسی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سب ملکیت اسی کی ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ الا, مگر یہ کہ بے اذن ہی خدا ہی نے اسے اذن دیا ہو. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. شفاعت کا اذن پروردگار سے ہونا یہ قرآن کی تعلیم ہے. اب شفاعت ہوتی یہی ہے کہ کوئی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, کہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے پروردگار ہم اس بندے کے لیے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, تو نہ اس کا کوئی شرک سے تعلق ہوگا اور نہ ہی اس کا خدا کے ساتھ کسی طرح کے ایسے عقیدے کا تعلق ہوگا کہ جو قرآن کے اندر نہیں آیا, بلکہ پروردگار عالم نے اپنے اذن پر اس کو موقوف کیا ہے. پھر خدا نے اپنے علم کا حوالہ دیا کہ جو آگے ہے, جو پیچھے ہے, مکانی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے, ان لوگوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے یا زمانی اعتبار سے, سب کا سب اللہ کے علم میں ہے, اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا. یہاں سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ علم جو خدا چاہے اس کے اندر انبیاء رسولوں کے لیے, خدا کے مقربین کے لیے اگر کوئی الہامی کیفیت ہو تو یہ اذن پروردگار کے ساتھ ہے اور مشیت پروردگار کے ساتھ ہے, اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کرسی وہ وسعت رکھتی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. کرسی سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہاں وہاں کے معاملات کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے, نہ ہم عرش سمجھ سکتے ہیں نہ کرسی کو, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو معصومین کے ذریعے سے اور جو مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ یہ اقتدار پروردگار یا علم پروردگار, کہ وہ محیط ہے, وہ تمام تر احاطہ کیے ہوئے ہیں آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی, اور اسے گرا نہیں گزرتی ان کی حفاظت, ولا یعودہ حفظہما,
یعنی اس کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے کوئی تھکن، کسی قسم کی شکستگی، خستگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ علی العظیم، وہ علی ہے اور وہ عظیم ہے، یعنی بزرگ ہے اور عظمت بھی اسی کے لیے. یہاں پر یہ آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کنونس کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، تو پہلے بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے کہ جبر کرنا ہوتا تو پھر کوئی کافر ہی کیوں ہوتا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، پیغام دو، پہنچاؤ، اور پھر وہ اگر قبول کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ قبول کرنا چاہے تو پھر اس کا اور خدا کا معاملہ. ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی، واضح ہو چکی. اب اگر کوئی یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے، سرکش کا، سرکشی کا انکار کرے، اپنے نفس کا بھی، اگر وہ سرکشی کر رہا ہے تو اس کے بھی خلاف ہے، اور اگر معاشرے کے اندر کوئی طاغوت بنا ہوا ہے فرعون سے فرق، تو اس کا بھی انکار کرے. یہیں سے ہمیں ایک مرتبہ پھر تبرع کی تعلیم دی گئی. یہ وہی تبرع ہے جو شائستگی کے ساتھ ہے، جس میں گالن گلوچ نہ ہو، فحش کلامی نہ ہو، ابیوسو لینگویج نہ ہو، لیکن یہ کہ طاغوت کا انکار ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو یقیناً اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یہاں پر آیت نمبر 256 مکمل ہوتی ہے اور یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 257 سے آیت نمبر 259 257 سے 259. ایسا پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سرپرست ہے، جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طاغوت ہیں، وہی سرکشی کرنے والے. تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی سرپرست تو ہیں، شیطان ہو یا شیطان سے پر افراد جو اس دنیا کے اندر سرکشی کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں روشنی سے اندھیری کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ جو نکالنا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم صاحبان ایمان کے لیے بات کریں تو یہ مانا جائے کہ وہ پہلے اندھیروں میں تھے اور ان کو روشنی کی طرف نکالا گیا. وہ کافر جو بعد میں صاحبان ایمان بنے، ان کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے، مگر جو صاحبان ایمان پہلے سے ہی مومن ہے، پہلے ہی سے ایمان پر ہیں، پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے ہی، ان کے لیے کہنا درست نہیں ہوگا. اور یہ عربی کے محاوروں کا ایک انداز ہے. جیسے ہم ایک حدیث اس طرح کی پڑھتے ہیں کہ جس میں شخص نے یہ گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فطرت کے تقاضے پر قائم ہے. اور جب اس نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا خرج من النار، کہ یہ آگ سے نکل آیا. جبکہ ظاہر ہے کہ وہ آگ میں تو نہیں تھا. یہی بات غرائب القرآن کے اندر علامہ نشاپوری نے کہی، تو ہمیں معلوم ہے انہما کانا فیہا، یہ معلوم ہے کہ وہ آگ میں تھا نہیں، مگر یہ پیغمبر اکرم کا فرمانا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا خدا نے اسے آگ سے محفوظ کر دیا. اور یہی نظیر ہمیں اس وقت بھی سمجھ میں آتی ہے جو آیت تفسیر کے اندر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس اور نجاست کو دور رکھے. وہاں پر ترجمہ یہی ہوگا کہ پہلے ہی دن سے آپ رجس اور نجاست سے دور ہیں، اور ویسے پاک و پاکیزہ ہیں، جو پاکیزگی کا حق ہے تو اسی کو خدا نے آپ کے لیے مینٹین کیا ہے، پہلے دن سے جو چیز آپ کو حاصل ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اللہ صاحبان ایمان کے ساتھ یہ کرتا ہے، ان کو توفیق ملتی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے سرپرست طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ اندھیرے میں ہیں تو اندھیرے ہی میں باقی رہتے ہیں، اور ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی بدبخت ہو کہ اسلام کے بعد کافر ہو جائے، تو اس کا نکلنا اور خارج ہونا تو بالکل واضح ہے. یہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم نے دو قضیے، دو واقعات یہاں پر اس صفحے پر بیان کیے، ایک نمرود کا اور ایک جناب عزیر کا، مشہور قول کے مطابق. پہلے جو واقعہ ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی بحث کا ذکر ہے کہ اس کے پاس اقتدار تھا، اور اس اقتدار کا اس نے گھمنڈ اپنے آپ پر اس طرح سے سوار کر لیا کہ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں بحث کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو سامنے نمرود نے یہ کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. قرآن میں تو اتنا ہی جواب ہے. اب اس کی تشریح کے اندر، بعض تفسیروں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس نے اس کا غلط مطلب سامنے پیش کیا کہ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک سزائے موت کے مجرم کو رہا کر دیا. لیکن بعید نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے وہی مقصود ہو کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا ہے میں دیتا ہوں, یہ دعویٰ بلا دلیل مدروس نے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو دوسرے رخ سے اور دوسرے ایک موقع کے حوالے سے پیش کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, یعنی ایز اٹ اپیئرز سورج کا طلوع ہونا آج بھی ہم اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے پروسیس ہے وہ اپنی جگہ پر بھی زمین کہہ کر, لیکن ایز اٹ اپیئرز سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے, تو مغرب سے اسے نکال دے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا ثبوت نمرود کے اوپر آتا تھا کہ اگر وہ خدائی کا دعوے دار ہے تو فوراً یہ کام کر کے دکھائے, اس سے کہ جو زندگی دینا اور موت دینا ہے اس کے اندر تو مغالطہ پالیسی کا اس نے بھرپور استعمال کیا, یہاں انکار نہیں تھا. تو جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا, یعنی اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا, وہ اسپیچ لیس تھا. اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں پہ پھر ہمارے سامنے ایک قاعدہ اور کلی آ رہا ہے کہ خدا اگر کسی کی ہدایت نہیں کرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ریزن ہونا چاہیے, جس پر ہمیں وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, ان کے کان پر مہر لگا دی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوگا, یا اسی طرح سے ہم جیسے پہلے سورہ بقرہ میں آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ فسق و فجور کی وجہ سے, اور اس کی تشریح اپنے مقام پر گزر چکی. یہ ریزنز ہیں جو بہت اہم ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دوسرا قصہ بیان کیا کہ وہ کہ جو گزرا ایک وادی کے پاس سے جو بالکل برباد تھی, جس کا ملبہ دیوار سب گرے ہوئے تھے, چھتوں پر آ چکا تھا, یعنی بالکل ختم ہو چکا تھا, ملیمیٹ ہو چکا تھا. تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیوں کر خدا اسے زندہ کرے گا اس موت کے بعد, یعنی ایک غفلت میں ایک جملہ نکلا. کہا جاتا ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ غفلت میں نکلا, جس کو کر کے اولا کہہ دیجیے. تو اللہ نے اسے 100 برس کے لیے موت دے دی, اور پھر اس کے بعد اٹھایا, یعنی پھر زندگی دی. اور پھر سوال کیا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ اسی طرح سے رہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ عرصہ, اس کا بھی کچھ حصہ. تو پروردگار نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, بلکہ 100 سال تک تم اسی طرح سے رہے. اب ذرا دیکھو, الا تعامک و شرابک, یعنی تمہارا کھانا ہے, تمہارا پانی ہے, ذرا اس کی طرف نظر کرو, وہ بالکل بھی بوسیدہ نہیں ہوا, سڑا نہیں. اور دیکھو ذرا اپنے گدھے کو, ظاہر وہ سواری کا جانور, وہ جب انہوں نے دیکھا تو نظر آیا کہ اس کو بالکل ہی اس کے آثار جو تھے سمجھ میں آ رہے تھے کہ ختم ہو چکا ہے معاملہ, اور ہڈیاں جلی سڑی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنائیں انسانوں کے لیے. اب ذرا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اس کے اوپر چڑھاتے ہیں, اس کو زندگی دیتے ہیں, اور اس کے اوپر واپس سے گوشت چڑھاتے ہیں. تو جب ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں, عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے اس طرح کی جو بعض نشانیاں رکھی ہیں, ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر خدا کسی کو موت دے کر واپس زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, جس سے امکان رجعت کے اوپر بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے کہ اگر دنیا کے خاتمے پر قیامت سے پہلے اگر کسی دنیا میں پروردگار عالم ایک گروہ کو جو نیکوکار ہو واپس زندگی دے, اور ایک گروہ کو جو بدکار ہو واپس زندگی دے, اور قیامت سے پہلے اگر اس دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, تو اس کے امکان کو رد کرنا قرآن کے بالکل خلاف ہوگا. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بے شک اپنے مقام پر اور اس کے لیے احادیث کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا, آیت نمبر 259. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعطیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 260 سے آیت نمبر 264
پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے اس صفحے پر بحث کا آغاز کیا. ہم اس بات کو پہلے پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف کروایا کہ الحی القیوم, وہ زندہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مکالمہ تھا, اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نے رب کا تعارف کروایا کہ الذی یحیی کہ وہ زندگی دیتا ہے. پہلے ہم نے پڑھا وہ زندہ ہے, زندگی دیتا ہے, یہ بات میں آیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ نمرود کا مکالمہ آگے بڑھتا ہے. پھر جناب عزیر علیہ السلام کا جو غفلت پر مبنی جملہ تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ, کہ کیسے اللہ اسے زندہ کرے گا, وہ بستی بھی بالکل برباد ہو چکی تھی. پھر ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اسے قرآن نے پیش کیا. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں ایک مدعا کہ ایمان کے بعد اطمینان قلبی میں اضافے کے لیے, اس یقین میں اضافے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا کیف تحیی الموتی, کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. تو خدا نے پوچھا کہ اولم تؤمن, کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا بلا, کیوں نہیں, ولیکن لیطمئن قلبی, مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آئے, مزید اطمینان حاصل ہو. یہی وہ چیز ہے جو امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھی بھی گئی کہ اکانا فی قلبی ہی شکن, کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی شک تھا؟ تو امام نے فرمایا لا اکانا علی یقین, امام نے فرمایا ہرگز نہیں, وہ یقین پر تھے. ولیکن نہ ہوں, لیکن ارادہ من اللہ الزیادتہ فی یقین ہی, انہوں نے چاہا کہ اللہ سے یقین میں مزید اضافے کا سوال کریں. جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا اور یہ کہا کہ ابراہیم ایک کام کرو کہ چار پرندوں کو لو, انہیں اپنی طرف بلاؤ, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دو, انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کا حصہ, اور پھر ان کو پکارو تو وہ تمہاری طرف یا تین کا سایہ دوڑے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ بالکل معجزے کا ایک انداز, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دل میں ارادہ اور یقین رکھتے ہیں, مگر اس یقین میں مزید اضافے کے لیے گویا آنکھوں سے بھی اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں, عین الیقین کی گویا منزل حاصل ہو رہی, اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال شرف عطا فرمایا کہ انہیں دکھا بھی دیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں انفاق پر گفتگو کی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا, کہ اگر واقعا خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خدا اسے بھی مزید زندگی عطا کرتا ہے, اس کے اندر بھی مزید وسعت برکت آ جاتی ہے. اسے مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے, اور یہ موضوع اب سورہ بقرہ کے آخر سے کچھ پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی انداز سے چلتا چلا جائے گا. پھر اسی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو سود کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک ہمارے سامنے تمثیل بھی بیان کی جائے گی. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں بڑی وسعت کے ساتھ, کہ جہاں پر اللہ کی راہ قرار دی جا سکے, چاہے مسجد بنانے کے لیے, امام باڑہ بنانے کے لیے, کسی خیرات کے لیے, کسی کو کھانا کھلانے کے لیے, کسی اسپتال میں مریض کے علاج کے لیے, کسی کو لباس پہنانے کے لیے, کسی بچے کی فیس دے کر اس کے علم میں اضافے کے لیے, کسی کو اپنے پیر پر کھڑا رکھنے کے لیے, کھڑا کرنے کے لیے, کاروبار کروانے کے لیے, بڑی وسعت ہے کوئی بھی نیک کام اگر اس نیک کام کو قربتاً اللہ انجام دیا جائے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانے ہو, یعنی یہ اتنی برکت ہو کہ دانا تو ایک تھا مگر جب اس کو ڈالا گیا تو اس میں اتنا اضافہ ہو گیا, یعنی 700 times 700 گنا. اور پھر پروردگار نے یہاں پر بھی اکتفا نہیں کیا, فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے, اور یہ خدا کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک انسان خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ اگر اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے تو اس خلوص کو جج کرنے والا خود پروردگار ہے کہ کتنی پیورٹی کے ساتھ, کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ, کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے اس کام کو انجام دیا. اسی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کے اس انفاق کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو خدا برکت سے نوازتا چلا جائے گا. پھر اس کی کچھ وضاحت آگے آ بھی رہی ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ الذین ينفقون, وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, پھر اس کے بعد وہ اس انفاق کے بعد احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے اس انفاق کو ضائع نہیں کرتے. ایک ہے احسان جتانا کہ اس وقت تو اس کام کو انجام دے دیا مگر بعد میں اس کو یہ جتایا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کہاں ہوتے, تمہارے کیسے وقت پر ہم کام آئے, یہ وہ آگ ہوگی کہ جو پھر میں نے احسان کو جلا کر خاک کر دے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں اس کے دل کے دکھانے کا سامان کرنے لگے, مثلا ایسے لوگوں سے اس کا ذکر کر رہا ہے جس پر
وہ اپنی حالت کا ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا، تو یہ اذیت ہی ہے. لیکن اگر یہ دونوں کام نہ کیے جائیں کہ بھائی میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اللہ جانتا ہے، مجھے کسی اور کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کے اوپر احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. پھر پروردگار نے ایک اور انداز سے سمجھایا کہ دیکھو، اچھے عنوان سے بات کہہ دینا اور بخش دینا، ٹال دینا، مغفرت کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے. یعنی اگر معذرت کر لی، کہہ دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ سامنے والا جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے، وہ ہو سکتا ہے بہت پریشانی کے ساتھ آیا ہو، تو وہ کوئی کڑوی بات بھی کہہ دے کہ ہاں تمہیں کیا احساس ہو سکتا ہے، تم پیسے والوں کو کیا معلوم، یہ جملہ وہ کہہ بھی رہا ہے، تو یہ جو جس سے وہ بات کی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کی اس بات کو، کڑوی بات کو، تلخ بات کو، اس بٹر کمنٹ کو نظر انداز کر دے، تو یہ اس صدقے سے بہرحال بہتر ہے کہ جس کو دینے کے بعد اذیت پہنچائی جائے. اور اللہ یقیناً غنی ہے اور اللہ حلیم ہے، یعنی اللہ سے زیادہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا جتنا وہ وسعت رکھتا ہے، اور پھر اللہ بردبار بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے. تو خدا سمجھا رہا ہے کہ پروردگار عالم کو دیکھو اور اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اس کے بعد تمہارے اندر ایک برداشت بھی ہونی چاہیے. مزید کہا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، لا تبطلوا صدقاتکم، کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو. تم نے دیا اور پھر اب اس کو انویلڈ کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ کس کے ذریعے سے باطل مت کرو؟ بالمن والاذا، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، انویلڈ مت کرو، نلیفائی مت کرو، وائڈ مت کرو. جیسے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے نہ آخرت پر ہوتا ہے، تو اب اس کا جو یہ خرچ کرنا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ تو مسئلہ صفوان کہ ایک چکنا پتھر ہے اور اس کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، علیہ ترابن، تو وہاں پر اگر پانی گرے گا تو ہوگا کیا؟ پتھر کہو سلدا، تو وہ بالکل سفا چٹ ہو جائے گا، غبار بہ جائے گا، اور اس پتھر کے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس پانی کو جذب کرے اور اس کے نتیجے میں کھیتی وہاں پر اگے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہ وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ کچھ ذرا سا حاصل کر سکیں، ذرا سا بھی، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ جو تشبیہ کا محل ہے، اس میں پتھر کا غبار وہ دکھاوے کا عمل ہے، اور بارش سے اس کا صفحہ چٹ ہو جانا روز آخرت کی حقیقت پاش ساتھ کا سامنے آ جانا ہے، اور ریاکاری کے نمائشی کردار کا ایک دم غائب ہو جانا ہے. یہ بہت خوبصورت تبصرہ حضرت علامہ سید النقی صاحب کا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ذوق میں تعزیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.